أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
قرآن مجید میں کچھ ایسے مضامین ہیں جس کو بار بار اللہ نے دہرایا ریپیٹ کیا جن میں سے ایک مضمون آخرت کا اور ایک مضمون رسالت کا آخرت کے مضمون کو الگ الگ انداز میں مختلف تعبیرات میں لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح اس دنیا کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے اور وہ زندگی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس قیام قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں قیامت کیسے واقع ہوگی اور اگلی صورت اور اس صورت کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ آخری صورت جو اس سے پہلے پڑھی گئی سورہ عبسہ اس میں بھی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اس میں بھی قیامت کا منظر پیش کیا کہ جس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے اپنی بیوی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگتا پھرے گا کترائے گا کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے یا کہیں کوئی حق کا مطالبہ نہ کرے یہ قیامت کا ایک منظر اللہ نے پیش کیا تھا اب اس صورت میں قیامت قائم ہونے سے پہلے جو حالات آئیں گے وہ بیان کیے جا رہے ہیں یہ صورت اور آئندہ جو صورت اس کے بعد اذا السماء انفطرت اس کو یوں سمجھ لیجیے ایک پیر ہے جوڑا ہے دونوں کے اندر تقریباً معنی اور الفاظ کے اعتبار سے مناسبت ہے یہاں پر اذا الشمس کورت کہا سورج کے بے نور ہو جانے کا ذکر کیا آگے اذا السماء انفطرت کہا یہ آسمان جب پھٹ پڑے گا اس کا تذکرہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یہاں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ جب ستارے جھڑ پڑیں گے یہاں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہاں پر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اس طرح عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تو دونوں کے اندر بہت مناسبت ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی اور اس میں بھی آخرت کے مضمون کو بیان کیا ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میں یعنی اس صورت میں جو اذا الشمس کورت ہے اس میں انکار رسالت کو زیادہ بیان کیا ہے کہ وحی کا انکار کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرا جو مضمون ہے دوسری صورت کا مضمون اس میں اذا السماء انفطرت سے جو آخر تک ہے وہ انکار آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گمراہ کر دینے والی ہیں رسالت اور آخرت کا انکار کر دینا یہ گمراہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورت میں ان چیزوں کو ذکر کیا اس صورت کا نام ہے تکویر اور بعض کتابوں میں اس کا نام کورت بھی لکھا ہے سورہ کورت اذا الشمس کورت جس وقت کے سورج کی دھوپ تہ ہو جائے گی یعنی اس کی لمبی شعائیں جو پھیلتی ہے وہ لپیٹ کر رکھ دی جائے گی، بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے میلے ہو جائیں گے، ٹوٹ کر گر پڑیں گے، یا ان کی لائٹ ہے، برائٹنس سے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا يَوْمَ تَرَى الْجِبَالَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ یہ پہاڑ جس کو تو جمع ہوا سمجھ رہا ہے، یہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ اور سورہ قارعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے یہ بادل، یہ پہاڑ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ عربوں کے اندر اونٹ ایک بڑی دولت تھی، اور پھر جب اونٹنی گابھن ہو جاتی تھی، پریگننٹ ہوتی تھی، بچہ قریب ہو پیدائش کے، 10 مہینے کا حمل ہو جائے، تو پھر یہ عرب اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں یہ اونٹنی ادھر ادھر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی جگہ بچہ دے دیا، ان کو پتہ نہ چلے اور کوئی بچے پر قبضہ کر لے، اس لیے ایسی اونٹنیوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس کو کہیں جانے نہ دیتے۔ لیکن وہ وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب جب ایسی اونٹنیاں بھی چھٹی پھرے گی، کوئی اس کا لک آفٹر کرنے والا، کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا۔ یا دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ کوئی مال اور ویلیوبل کی بھی پرواہ نہیں کرے گا قیامت کے قریب، جس وقت یہ حالات آئیں گے اپنی قیمتی چیزوں کو آدمی چھوڑ کر نکل آئے گا۔ جس طرح کوئی حالات آتے ہیں، فساد ہوتا ہے یا فلڈ آتا ہے، تو آدمی جان بچانے کی فکر کرتا ہے، باقی سب قیمتی چیزیں چھوڑ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس دن یہی ہوگا کہ سب نفسا نفسی میں ہوں گے، میں بچ جاؤں، چاہے مال چلا جائے، گھر چلا جائے، تو قیمتی چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور گڑمڑ ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ آج تو یہ ہے کہ ایک چیتا ہے، ایک شیر ہے، بکری اس سے بھاگتی پھرتی ہے، لام اس سے بھاگتا پھرتا ہے، لیکن وہ وقت ایسی تباہی کا اور ایسا بھیانک ہوگا کہ جانور آپس میں سب ملے ملے چل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا جھونک دیے جائیں گے، یعنی گرم کر دیے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو سمندر میں ڈال دیں گے اور ہوا چلے گی، تو یہ سورج کی تپش کی وجہ سے، گرمی جو ہیٹ ہے اس میں، اس کی وجہ سے جو پورا سمندر ہے اس کا پانی ایک دم گرم ہو جائے گا، اور جب ہوائیں چلے گی تو اور زیادہ گرمی محسوس ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی سورج کو، اسی ستاروں کو اللہ تعالیٰ سمندر میں ڈال دیں گے اور اس کو جلا دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب اس کو دریا کو جھونک دیا جائے گا، یعنی سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جہنم اسی طرح قائم ہوگی۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکاشفہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ جنت اوپر ہے اور جہنم یہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اسی کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ یہ زمین اندر سے جس طرح لاوا نکلتا ہے، لاوا نکلے گا اور پورا کا پورا سمندر، پوری کی پوری زمین، یہ سب جہنم کی آگ بنا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ لوگوں کو جوڑے جوڑے باندھے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جس دن اٹھائے جائیں گے، مومنین الگ، مجرمین الگ ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کافروں میں بھی بت پرست الگ ہوں گے، ستارہ پرست الگ ہوں گے، گنہ گاروں میں زنا کرنے والے الگ، چوری کرنے والے الگ، ڈاکہ ڈالنے والے الگ، اس طرح، اور نیک اعمال کرنے والوں میں بھی علم والے الگ، عبادت کرنے والے الگ، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنے والے الگ، مجاہدین کی جماعت الگ، اس طرح سب اپنی اپنی جماعت کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن کے زندہ گاڑی ہوئی، دبائی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنیاد پر تجھے مارا گیا۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آر اور شرم محسوس کرتے تھے کہ ان کا کوئی داماد بنے، ان کی بیٹی کسی کے نکاح میں جائے، یا ان کے نزدیک ایک عیب کی بات تھی۔ تو ایک تو یہ کہ لڑکیوں کو آر کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے، دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ لڑکوں کو بھی دفن کر دیتے تھے جب تنگی کا خوف ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں، تو ہم کیسے اپنے بچے کو افورڈ کر سکیں گے، لڑکے کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض عورتیں اس طرح پر کرتی تھیں کہ جس وقت ان کی ڈیلیوری قریب ہوتی تھی تو ایک گڈھا کھود دیتی تھی اور جب بچہ پیدا ہوتا رہا دیکھ لیتی تھی اگر لڑکی ہے اسی گڈھے میں مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیتی تھی اور اگر لڑکا ہے تو اس کو پھر اٹھا لیتی تھی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے قیس ابن عاصم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا زمانۂ جاہلیت کا واقعہ بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر ایک کی طرف سے ایک غلام آزاد کر، یعنی تو نے 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 8 غلام آزاد کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں 8 غلام آزاد کروں، میرے پاس اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 8 اونٹ کا صدقہ کر دیں، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے لیکن آپ نے 8 جان لی ہے اس لیے 8 جانوں کو صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پورا تفصیل سے جب واقعہ بیان کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹی کو کیسے دفن کیا ہوگا تم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو اور اسلام نے اس رسم کو مٹایا، فرمایا کہ بیٹی کا پیدا ہونا نیکی ہے اور بیٹے کا پیدا ہونا نعمت ہے، نعمت کی ناشکری کروں گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، لیکن بیٹی کا پیدا ہونا نیکی لکھ دی گئی۔ اور ایک حدیث میں آیا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی تربیت کی، صحیح تربیت کی اور ان کی شادی کرا دی، حق تعالی اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا خیر سمجھا گیا، بلکہ یہاں تک ہو گیا، انقلاب آ گیا کہ پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن اسلام کے بعد دوسرے کی بیٹیوں کو پالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر ایک بچی آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا گیا اس کے والد کا اسی غزوے میں جس میں سے آپ واپس آ رہے ہیں شہید ہوئی، شہادت پائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تربیت کون کرے گا، کون اس کو پالے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مجھے دے دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام، اپنے باپ کا نام بتایا۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، مجھے دے دیجئے۔ اسی طرح پوچھا، کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میری نکاح میں ہیں۔ آپ نے فرمایا جاوید تم زیادہ حقدار ہو، الخالہ تو بے منزلت الام، خالہ ماں کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ تو کہاں تو وہ حالت تھی کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، حالت ایسی بدل گئی کہ اب دوسری کی بیٹیوں کو پالنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، تنافس کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں کہ مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ اسلام نے دلوں کی حالت کو جو بدلی، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے ذکر کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا اور نبی بنا کر بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ ان کے دلوں کی صفائی کریں۔ صحابہ کرام کے دلوں کو آپ نے ایسا صاف کر لیا، ایسا پاک کر لیا کہ بالکل برائیوں کو نکال کر اچھائیاں آپ نے ڈال دی۔ دیکھیے قیامت کے دن اسپیشل اس بچی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے کس گناہ میں مارا گیا، کیوں؟ حالانکہ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے ہوں گے، بہت سی چیزیں ہوں گی دنیا کے اندر، لیکن اسپیشل اس کا تذکرہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے کہ ماں باپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والی بچی تھی، ماں باپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ بھی ہو کہ بھئی وہ بچی کو انہوں نے دفنا دیا، ختم کر دیا، مار دیا، اللہ جانتا ہے۔ اس بچی کی طرف سے کوئی فریاد کرنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ مجھے مارا گیا، کیونکہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی فریادی بھی نہیں ہے، لیکن اس ظلم کے بھی اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے کہ تم نے کس گناہ پر اس کو مارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، ظلم کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے اس کے خلاف کوئی فریادی نہ ہو، چاہے اس کے خلاف کوئی وٹنس نہ ہو، ایسے ظلم کو بھی اللہ باہر کریں گے قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بعض مفسرین نے کہا کہ جو دفن کرنے والے مرد ہیں، ماں باپ ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں ان کو مارا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت کے آسمان کا چمڑا اتار لیا جائے گا۔ کشتا کہتے ہیں کسی چیز کے چمڑے کو اتار لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا چمڑا اتارنا، آسمان کی چیزیں نظر آ جائے گی، کھل جائے گی، جس طرح چمڑا اتارنے سے اندر کا بدن نظر آ جاتا ہے، گوشت نظر آ جاتا ہے، اس طرح آسمان کا چمڑا اتار لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس دن کے دوزخ کو بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت کے جنت پاس لائی جائے گی. یہ تمام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قسم کے طور پر, اور جواب قسم کیا ہے؟ علمت نفس ما احضرت, ہر شخص جان لے گا جو لے کر آیا ہے. قیامت کے دن ہر شخص کا اعمال نامہ سامنے ہوگا, زندگی بھر اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ بھی سامنے رکھ دی جائے گی, جتنی برائیاں کی ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوگی. ہر شخص جان لے گا کہ اس نے زندگی میں کیا عمل کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سو, جس دن کے ہر شخص جان لے گا جو اس نے نیکیاں کی ہیں اور جو اس نے برائیاں کی ہیں. وہ جو زندہ لڑکی کو دفن کرنا تھا, اس گناہ اور زمانے جاہلیت میں ایک گناہ یہ تھا, ایک گناہ اب نئی زمانے جاہلیت میں ماڈرن جاہلیت میں یہ آ گیا کہ وہ تو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے, آج ماں کے پیٹ میں اسے اس کو مار دیا جاتا ہے. ابارشن کے نام پر معمولی عذر کی بنا پر بچہ اندر پیٹ میں تیار ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ایک ڈاکٹر کے بارے میں جس نے قتل اس طرح کے ابارشن کیسز کیے تھے, جب اس کو ایک مرتبہ ویڈیو دکھائی گئی کس طرح ابارشن ہوتا ہے, وہ پاگل ہو گیا. کیونکہ اندر جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تیار ہوتا ہے, اس بچے کو اندر قینچی کے ذریعے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے نکالے جاتے ہیں. وہ جان جو ابھی اتنی سی جان ہے, نازک جان, اس کو قینچی لگتی ہوگی, اس کے ٹکڑے ہوتے ہوں گے, اور اس کے بعد اندر سے نکالا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں خاص طور پر جب بچہ تیار ہو جائے, یہ قتل کے زمرے میں آتی ہیں. جس طرح وہ زمانے جاہلیت میں بیٹے کو بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اسی زمرے میں یہ ابارشن بھی آتا ہے جس میں جان تیار ہو چکی ہے, بچہ پیدا تیار ہو چکا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے 120 دن میں بچہ تیار ہو جاتا ہے, اس میں جان پڑ جاتی ہے, تو اس کے بعد کسی طرح کا ابارشن کرانا یہ قتل کے برابر ہے. تیسرا ایک طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے, اس کو عزل کہتے ہیں. عزل یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے قریب ہو اور جس وقت منی نکلنے لگے اس وقت ہٹ جائے, تو منی کا نطفہ اپنی بیوی کے رحم میں نہ جائے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو. اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ پیدا کرنا چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. یعنی ایک قطرہ بھی اگر اندر گر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ وجود میں آ سکتا ہے. تو یہ حکم جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری طور پر, عارضی طور پر اپنے بچوں کو روکنا, اس طرح کی اجازت ہے. باقی اگر کوئی پرمننٹ روکتا ہے, جیسے کوئی ایسی گولیاں کھاتی رہے عورت جس سے بچہ قرار نہ پائے, یا مرد کو ایسا آپریشن کرا لے کہ بچہ قرار نہ پائے, یا عورت کو ایسا پرمننٹ آپریشن کرا لے, اس کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی کہ وہ ترستے ہیں اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور, جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور جس کو چاہتے ہیں اللہ جوڑ دیتے ہیں, بیٹے بھی دیتے ہیں, بیٹیاں بھی دیتے ہیں, ٹوینس بھی دیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس لیے اگر کوئی اس طرح ابارشن کرتا ہے, وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قتل نفس کا گناہ ہوتا ہے. آگے اب دوسرا مضمون اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس, اس سے پہلے بھی قسم کھائی جا رہی ہے, قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی. الجوار الکنس, جو سیدھے چلنے والے اور دبک جانے والے ہیں. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جبکہ وہ پھیل جائے. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جبکہ وہ دم بھرنے لگے. چار قسمیں کھائی ہیں, ان ستاروں کی قسم کھائی جو آگے اور پیچھے چلتے ہیں. جو ماہر فلکیات ہیں اسٹرونومر کہتے ہیں کچھ ایسے ستارے ہیں جو اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوتے ہیں, غروب ہوتے ہیں, پھر واپس باق اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے طلوع ہوئے ہیں. تو یہ جو ستارے ہیں ان کو ان اسٹرونومک زبان میں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں, کہ یہ حیران ہیں یہ ستارے کہ یہ راستے پر آربٹ کی طرح گھومتے نہیں, بلکہ گھوم کر واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں جس راستے سے گئے ہیں. ان کی قسم کھائی اللہ نے, رات کی قسم کھائی اور صبح کی قسم کھائی. اس قسم سے آگے جو مضمون آ رہا ہے وحی ہے. انہو لقول رسول کریم, بے شک یہ ایک پیغام باعزت پیغامبر کا کلام ہے. یہ وحی کی طرف اشارہ ہے, قرآن کی طرف اشارہ ہے. تو اس قسم سے ان کو مناسبت کیا ہے؟ اگلے انبیاء کرام پر وحی آتی رہی, جاتی رہی آتی رہی، یعنی فرشتہ آتا رہا وہی لے کر واپس جاتا رہا، یہ مراد ہے اس ستاروں سے کہ جو اپنی جگہ سے آتے ہیں اور جاتے رہے واپس۔ پھر رات کی تاریکی سے مراد وہ زمانہ جس میں کوئی وحی نہیں آئی، ایک بڑا زمانہ گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر صبح، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب بالکل ڈے لائٹ کی طرح وحی آتی رہی اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے رہے، اور جو تمام ظلمتیں اور تاریکیاں تھیں، جو گمراہیاں تھیں، وہ ختم ہو گئیں اور ہدایت کی روشنی عام ہو گئی، یہ مراد ہے اس صبح سے۔ انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک باعزت پیغامبر کی بات ہے۔ رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایمبیسڈر بنا کر، ایلچی بنا کر بھیجا جاتا تھا اور وہ پیغام لے کر آتے تھے، تو یہ صفت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے، باعزت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، ذی قوت، طاقت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ سورہ نجم میں بھی اللہ نے فرمایا علمہ شدید القوا، بڑا طاقتور فرشتہ ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا آپ نے کہ ایسا لگ رہا تھا مشرق سے مغرب تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور 600 پر ہیں، 600 ونگز ہیں، اور ہر ونگ پر 70,000 فرشتے ہیں، وہ ملینز کے اعتبار سے فرشتے ان کے انڈر میں ہیں۔ عند ذی العرش مکین، عرش کے پاس رہنے والا ہے، مطاعن، سب ان کی بات مانتے ہیں، تسلیم کی جاتی ہے ان کی بات کو، اور پھر امانت دار ہیں، امین ہے، ٹرسٹ ورتھی ہے، ان پر کوئی چیز بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی گئی، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں دو واسطے ہیں، ایک وحی لانے والا فرشتہ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر یہ تمام ڈسکرپشن بیان کر دیا جائے، تمام صفات بیان کر دی جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام ایسا ہے جس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو پیغام لے کر بھیجے تو سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی ایک پیغام کون لایا ہے، ایک باعزت آدمی جس کا سماج میں مقام ہے، ایسا آدمی کوئی میسیج لے کر آیا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہوگی، واقعی یہ پیغام اس قابل ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد وہ طاقتور ہیں، کمزور نہیں کہ راستے میں کوئی مل گیا، اس نے اس سے وہ پیغام چھین لیا، کوئی دوسرا لیٹر دے دیا، یہ دے دینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ طاقتور فرشتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے چلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، درمیان میں کسی کی مجال نہیں کہ ان سے کوئی مقابلہ کر کے پیغام کو چینج کر سکے۔ ذی العرش مکین، اللہ کے پاس ان کی وقعت ہے، مرتبہ ہے، مطاعن، سب ان کی بات مانتے ہیں، فرشتے ان کے انڈر میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں معراج کے موقع پر، دروازہ نوک کرتے ہیں آسمان کا، کہتے ہیں کون؟ جبرائیل، دروازہ کھل جاتا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور پھر امانت دار ہیں۔ امانت دار ایسا کہ اس میں خیانت نہیں، یہ نہیں کچھ رشوت لے کر پیغام بدل دیں، بلکہ امانت دار ہے، اللہ کی طرف سے جو میسج دیا جا رہا ہے اور جو وحی آ رہی ہے وہ سب کے سب امانت داری کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تمام صفات نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہیں۔ بعض مفسرین نے تکلف کر کے ان صفات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑا، لیکن زیادہ راجہ یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی جاتی ہے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی جو تمہیں پیغام الہی دے رہا ہے کوئی مجنون نہیں، پاگل نہیں ہے، تم نے ان کو 40 سال کی عمر تک دیکھا، تمہارے اندر، تمہاری کمیونٹی میں رہ رہے تھے، سچائی کا تمہیں اعتراف ہے، امانت داری کا تم اقرار کرتے ہو، ہر چیز تم ان کی اچھائی کو ایڈمٹ کرتے ہو، پھر جب وحی اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو کیوں انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس دیکھا ہے، یعنی اصلی شکل میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی جو بات اللہ کی طرف سے نبی کو بتلائی جاتی ہے وہ امت کو پہنچا دیتا ہے، اس میں کوئی کنجوسی، کوئی بخل نہیں کر رہا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیوں پیغام الہی کو ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت نامہ قرآن مجید ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، راہ راست پر زندگی گزارنا چاہے، اس کے لیے یہ راستہ ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جب ہی چاہتے ہو جبکہ اللہ رب العالمین چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی اللہ کی حکمت ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود کچھ تم میں سے ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے، کچھ ایمان نہیں لائیں گے. تو تمہارا ایمان لانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا چاہنا ہے کہ تم ایمان لے آئے. اللہ کا گویا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو اس پوری سورت کے اندر اللہ نے شروع میں قیامت کے واقع ہونے کے قریب جو حالات آئیں گے اس کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اس وحی کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وحی کی صفات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات ذکر فرمائی کہ یہ پیغام لانے والا فرشتہ بڑا مضبوط ہے اور جو کچھ پیغام لایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. تو اس سورہ تکویر کے اندر جس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا تذکرہ کیا، اسی مناسبت سے تکویر ہے، اور اس کا جوڑ جو ہے وہ انفطار ہے جس میں تقریباً اسی طرح کا مضمون ہے، لیکن ساتھ میں جو مضمون ذکر کیا گیا وہ نام اعمال کے تعلق سے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد.